احمد کا ناول آب حیات، قسط نمبر 11۔ اس رات کھانے پر امامہ نے سالار سے کہا، وسیم میرا فون نہیں اٹھا رہا۔
ہو سکتا ہے مصروف ہو۔
نہیں، وہ ناراض ہے۔ ناراض؟
ناراض کیوں ہوگا؟
امامہ نے اسے اپنی اور وسیم کی گفتگو سنا دی۔ سالار نے گہری سانس لی۔
امامہ، تمہیں کیا ضرورت تھی اسے اس طرح کی گفتگو کرنے کی؟ بالغ آدمی ہے وہ، بزنس کر رہا ہے، بیوی بچوں والا ہے، اسے اچھی طرح پتا ہے اس نے زندگی میں کیا کرنا ہے اور اس کے لیے کیا صحیح ہے۔ تم لوگ آپس میں ملتے رہنا چاہتے ہو نا، تو مذہب کو ڈسکس کیے بغیر ملو۔
سالار نے بے حد سنجیدگی کے ساتھ اسے سمجھایا۔ بات تو اس نے شروع کی تھی، وہ نہ کرتا تو میں بھی نہ کرتی۔
اور خود بات شروع کرنے کے بعد اب وہ تمہاری فون کال نہیں لے رہا، تو بہتر ہے اب تم انتظار کرو سکون سے، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا نا تو کر لے گا وہ تمہیں کال۔
سالار دوبارہ کھانا کھانے لگا۔ امامہ اسی طرح چپ بیٹھی رہی۔
اب کیا ہوا ہے؟
میری خواہش ہے وہ بھی مسلمان ہو جائے، اس گمراہی کی دلدل سے باہر نکل آئے وہ۔
سالار نے ایک لمحہ رک کر اسے دیکھا، پھر بڑی سنجیدگی سے کہا،
دیکھو تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ اس کی زندگی ہے، اس کا فیصلہ ہے، تم اپنی خواہش اس پر امپوز نہیں کر سکتی۔
امپوز تو کر بھی نہیں رہی میں۔
دیکھو کبھی کبھی دل چاہتا ہے انسان کا وہ چیزوں کو جادو کی طرح سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔
زندگی میں جادو نہیں چلتا، عقل چلتی ہے یا قسمت۔ اس کی عقل کام کرے گی اور قسمت میں لکھا ہوگا تو اپنے لیے کوئی سٹینڈ لے گا، ورنہ میں یا تم کوئی اور بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔
اور دیکھو تم دوبارہ کبھی اس سے اس مسئلے پہ خود بات نہیں کرو گی، نہ ہی سکول کے حوالے سے کسی گلے شکوے کے لیے اسے بلاؤ گی۔ میں اپنے مسئلوں کو ہینڈل کر سکتا ہوں اور وسیم کچھ نہیں کر سکتا۔
یہ کہہ کر وہ کھانے کی ٹیبل سے اٹھ گیا۔ امامہ اسی طرح خالی پلیٹ لیے بیٹھی رہی۔ پتہ نہیں زندگی میں اچانک اتنی بے سکونی کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ فیری ٹیل جو چند ماہ پہلے سکندر کے ساتھ شروع ہوئی تھی اور جو اس کے پیروں کو زمین پر ٹکنے نہیں دیتی تھی، اب وہ پریوں کی کہانی کیوں نہیں رہی تھی؟ اس میں پریشانیوں کا جنگل کیسے اگایا؟ یا شاید یہ اس کے ستارے تھے جو ایک بار پھر گردش میں آئے ہوئے تھے؟
اسکول کی بلڈنگ کے سٹرکچر کو واقعی بہت نقصان پہنچا تھا، سب کچھ جیسے اسکوائر ون پر آ گیا تھا۔ یہ سالار کے لیے حالیہ زندگی کا پہلا بڑا ذاتی مالیاتی نقصان تھا۔ چند گھنٹوں میں سب کچھ راک ہو جانے کا مطلب اسے زندگی میں پہلی بار سمجھ میں آیا، اور اس پر سب سے بدترین چیز یہ تھی کہ سارے ایشو میں اس کے سسرال کے ملوث ہونے پر کم از کم اس کی فیملی میں سے کسی کو کوئی شبہ نہیں تھا۔ لیکن اسے ثابت کرنا مشکل نہیں، تقریباً ناممکن تھا۔ گاؤں کا کوئی فرد ملوث ہوتا تو پولیس ابتدائی تفتیش کے بعد کسی نہ کسی کو ضرور پکڑ لیتی، مگر اس آتش زدگی میں وہاں کے کسی شخص کی انوالومنٹ ظاہر ہی نہیں ہوئی تھی، اور جتنے پروفیشنل طریقے سے ایک ہی وقت میں مختلف کیمیکلز کے استعمال سے عمارت کے مختلف حصوں میں وہ آگ لگائی گئی تھی، وہ کسی عام چور اچکے کا کام نہیں تھا۔ اگر مقصد اسے نقصان پہنچانا تھا تو ہاں، اسے بے حد نقصان ہوا تھا۔ اگر مقصد اسے چوٹ پہنچانا تھا تو ہاں، یہ پیٹ پر ضرب لگنے جیسا تھا، وہ دوہرا ہو گیا تھا مگر منہ کے بل نہیں گرا تھا۔ وہ دوسرے ویکینڈ پر اسلام آباد میں تھا تو طیبہ اس کے سامنے آئی۔ وہ بے حد خائف تھی۔
اس سے چھوڑ دو سالار، تمہیں شادی کا شوق تھا، وہ پورا ہو گیا ہے، اب چھوڑ دو اسے۔
آپ کو اندازہ ہے آپ نے مجھے کتنی تکلیف پہنچائی ہے، اور آپ مجھے کتنی تکلیف پہنچاتی ہیں جب آپ مجھ سے اس طرح کی بات کرتی ہیں۔
تم نے دیکھا نہیں انہوں نے کیا کیا؟
ابھی کچھ ثابت نہیں ہوا۔
تم عقل کے اندھے ہو سکتے ہو، ہم نہیں۔ اور کون ہے تمہارا دشمن؟ امامہ کی فیملی؟ اور کون؟
تو اس سب میں امامہ کا کیا قصور ہے؟
یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی یہ بات؟
نہیں آتی اور نہ ہی آئے گی۔ میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، آئندہ بھی یہی کہوں گا، میں امامہ کو ڈیوورس نہیں کروں گا، کم از کم اس وجہ سے تو نہیں کہ اس کی فیملی مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آپ کو اور کوئی بات کرنی ہے نا؟
तो मैं बैठता हूं यहां। इस इशू पर मुझे ना आज ना ही दोबारा कोई बात करनी है। तैयबा कुछ बोल नहीं सकी। वो वही कुछ कह रहा था जो सिकंदर की जबानी वो पहले से सुन चुकी थी, लेकिन उन्हें खुशफहमी थी कि इस बार किसी न किसी तरह उसको इस बात पर तैयार कर सकें जिसके बारे में सिकंदर को कोई उम्मीद नहीं थी। वो आधा घंटा वहां बैठने के बाद वापस बेडरूम में आया तो इमामा टीवी देख रही थी। वो इसे गांव लेकर नहीं गया था, लेकिन इस्लामाबाद में वीकेंड के बाद अगले दो दिन में होने वाली कॉन्फ्रेंस की वजह से साथ ही ले आया था। वो अपना लैपटॉप निकालकर कुछ काम करने लगा था जब उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वो जिस चैनल को देख रही थी वहां मुसलसल इश्तेहार आ रहे थे और वो सोफे पर बैठे बेहद गौर से उन्हें देखे जा रही थी। वो आम तौर पर मुसलसल चैनल सर्फिंग करती रहती है, इश्तेहारात को देखना और इतने गौर से बेहद हैरान कुन था। सालार ने वक्तन फवक्तन दो तीन बार उसे और टीवी को देखा। उसने 10 मिनट के दौरान उसे एक बार भी चाय का मग उठाते नहीं देखा जो उसके सामने टेबल पर था और जिसमें से अब भाप उठना बंद हो गई थी। उसने लैपटॉप बंद किया और बेड से उठकर उसके पास सोफे पर आ गया। इमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। सालार ने उसके हाथ से रिमोट कंट्रोल पकड़कर टीवी ऑफ किया।
तुमने मेरी और मम्मी की बातें सुनी है क्या?
वो चंद लम्हों के लिए साकित हो गई। वो जिन या जादूगर नहीं था, शैतान था, और अगर शैतान नहीं था तो शैतान का सीनियर मिनिस्टर जरूर था। उसकी आंखों में आंखें डाले उसे देखते हुए झूठ बोलना बेकार था। किचन में चाय बनाने गई थी, तुम और मम्मी लाउंज में बातें कर रहे थे, ना चाहते हुए भी मैंने किचन में सब कुछ सुना। वो उसे ये नहीं बता सकती थी कि तैयबा के मुतालबे ने चंद लम्हों के लिए उसके पाँव के नीचे से जैसे जमीन खींच ली थी। आखिरी चीज जो वो तस्वर कर सकती थी वो वही थी कि कोई सालार से उसे छोड़ने के लिए कह सकता था, और वो भी इतने साफ, इतने हद तक आमेज अंदाज में। तुम जब भी यहां आते हो वो ये सब कुछ कहती हैं तुमसे?
नहीं, हर बार नहीं कहती, कभी कभी बस ओवर रिएक्ट कर जाती हैं।
मैं अब इस्लामाबाद कभी नहीं आऊंगी।
लेकिन मैं आऊंगा और मेरे साथ तुम्हें भी आना पड़ेगा।
अल्फाज सीधे थे मगर लहजा नहीं। तुम अपनी मम्मी की साइड ले रहे हो?
जैसे मैंने उनके सामने तुम्हारी साइड ली।
वो ठीक कह रहा था। खामोशी का एक वक्फा आया, फिर सालार ने कहा,
जिंदगी में अगर कभी मेरी और तुम्हारे दरमियान अलहदगी जैसी कोई चीज हुई तो उसकी वजह मेरे पेरेंट्स या मेरी फैमिली नहीं बनेगी। कम से कम ये जमानत मैं तुम्हें देता हूं। कुछ बोलो।
क्या बोलूं?
जब तुम खामोश होती हो तो बहुत डर लगता है मुझे। मुझे लगता है तुम पता नहीं इस बात को कैसे इस्तेमाल करोगी मेरे खिलाफ कभी।
उसने जुमला मुकम्मल करने के बाद कुछ तवक्कुफ से एक आखिरी लफ्ज का इजाफा किया। सालार ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लिया।
तुम मेरी बीवी हो इमामा, वो मेरी मां है। मैं तुम्हें शरप कह सकता हूं, उन्हें नहीं कह सकता। वो एक मां की तरह सोच रही हैं और मां ही की तरह रिएक्ट कर रही हैं। जब तुम मां बनोगी तो तुम भी इसी तरह रिएक्ट करने लगोगी। उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा, मुझसे कहा, मैंने इग्नोर कर दिया। जिस चीज को मैंने इग्नोर कर दिया उसे अगर तुम सीरियसली लोगी ना तो यह हमाकत होगी मेरे लिए। मेरी मामा उनकी अपनी जगह है और तुम्हारी अपनी जगह है। सब कुछ ठीक हो जाएगा।
मेरे लिए सब कुछ कभी नहीं ठीक होगा। जब से शादी हुई है यही कुछ हो रहा है। तुम्हारे लिए एक के बाद एक मसला आ जाता है। मुझसे शादी अच्छी साबित नहीं हुई तुम्हारे लिए। अभी से इतने मसले हो रहे हैं तो फिर बाद में पता नहीं, शादी एक दूसरे की किस्मत से नहीं की जाती, एक दूसरे के वजूद से की जाती है मामा। अच्छे दिनों के साथ के लिए लोग फ्रेंडशिप करते हैं, शादी नहीं। हम दोनों का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो भी है, जैसा भी है, एक साथ है अब। अगर तुमको लगता है कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुमसे शादी के बाद कोई मेरा प्राइज बॉन्ड निकलेगा या फिर मुझे कोई बोनस मिलेगा या फिर मेरी प्रमोशन होगी, मैं लोगों के दरमियान बैठकर खुशी से ये बताऊंगा कि मैरिड लाइफ मेरे लिए बड़ी लकी है, सॉरी, मुझे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जो कुछ हो रहा है वो मेरे लिए हो सकता है
انٹائملی ہو لیکن غیر متوقع نہیں ہو سکتا میرے لیے. میں تمہارے لیے کس حد تک جا سکتا ہوں, کتنا مخلص ہوں, وہ وقت بتا سکتا ہے. اس لیے تم خاموشی سے وقت کو گزرنے دو, اور یہ چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے, اسے دوبارہ بنا لو. وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی. اللہ تعالیٰ انسان کو زندگی میں کہاں کہاں سے تحفظ دیتا ہے, کہاں کہاں سے دیواریں لا کر کھڑی کر دیتا ہے, انسان کے ارد گرد ایک حصار بنا دیتا ہے. وہ ڈاکٹر سبتے علی کے سائے میں رہی تو اسے یقین تھا کہ اس سے زیادہ عزت, اس سے زیادہ تحفظ کو اسے دے ہی نہیں سکتا. کم از کم شادی جیسے رشتے سے وہ ذمہ داری کے علاوہ کسی چیز کی توقع نہیں رکھے ہوئے تھی, اور اب وہ اس شخص کے ساتھ وابستہ ہوئی تھی تو وہ تحفظ کے نئے مفہوم سے آگاہ ہو رہی تھی. وہ دونوں اس 5-star ہوٹل کی لابی میں تھے جہاں وہ کچھ دیر پہلے ہی کھانا کھانے آئے تھے, اور کھانے کے بعد اچانک سالار کی بیوی کو پتا نہیں ایک پامسٹ کہاں سے یاد آ گیا. دیکھو مجھے ہاتھ دکھانے میں کوئی دلچسپی نہیں. مجھے ہے, یا یہ سب جھوٹ ہوتا ہے. کوئی بات نہیں نا, دکھانے میں کیا حرج ہے. تم کیا جاننا چاہتی ہو اپنے مستقبل کے بارے میں, مجھ سے پوچھ لو. سالار اسے اس پامسٹ کے پاس لے جانے کے موڈ میں نہیں تھا جو اس 5-star ہوٹل کی لابی میں موجود تھا. ویری فنی نا, اپنے مستقبل کا تمہیں پتا نہیں, میرے کا کیسے ہوگا. کیوں, تمہارا اور میرا مستقبل ساتھ ساتھ نہیں ہے کیا؟ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں پامسٹ کے پاس چلتے ہیں نا, اس سے پوچھتے ہیں. دیکھو ہمارا آج ٹھیک ہے, بس کافی ہے نا. تمہیں کل کا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے ہے نا کل کا مسئلہ. وہ جھلا گئی, اسے شاید یہ توقع نہیں تھی کہ اس کی فرمائش پر وہ اس طرح سے بار بار انکار کرے گا. کتنے لوگ ہاتھ دکھا کر جاتے ہیں اس پامسٹ کو, تمہیں پتہ ہے میری کولیگز کو اس نے ان کے فیوچر کے بارے میں کتنا کچھ ٹھیک بتایا تھا. بھابھی کی بھی کتنی کزنز آئی تھی اس کے بارے میں. اب وہ اسے قائل کرنے کے لیے مثالیں دینے لگی. بھابھی آئی تھی اس کے پاس؟ نہیں. تو یہ کہ ان کو انٹرسٹ نہیں ہوگا. مجھے تو ہے, اور تم نہیں لے کر جاؤ گی تو میں خود چلی جاؤں گی. کب؟ ابھی. اچھا, پامسٹ کو ہاتھ دکھانا نا دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہے, اور میں تم سے ایسی کسی حماقت کی توقع نہیں کرتا تھا. لیکن خیر اب تم ضد کر رہی ہو تو ٹھیک ہے, دکھا لو ہاتھ. تم نہیں دکھاؤ گے؟ نہیں. چلو کوئی بات نہیں, خود ہی تو کہہ رہے ہو میرا اور تمہارا مستقبل ایک ہے, تو جو کچھ میرے بارے میں بتائے گا وہ پامسٹ, وہ تمہارے بارے میں بھی تو ہوگا. مثلاً اچھی خوشگوار ازدواجی زندگی اگر میری ہوگی تو تمہاری بھی تو ہوگی. ضروری تو نہیں, ہو سکتا ہے شوہر کے طور پر میری زندگی بری گزرے تمہارے ساتھ. تو مجھے کیا, میری تو اچھی گزر رہی ہوگی. تم عورتیں بڑی سیلفش ہوتی ہو. تو نہ کیا کرو پھر ہم سے شادی, نہ کیا کرو ہم سے محبت. ہم کون سا مری جا رہی ہوتی ہیں تم مردوں کے لیے. ہاں ہم بھی مرے جا رہے ہوتے تم لوگوں پر. عزت کی زندگی راس جو نہیں آتی نا, شاید اس لیے. تمہارا مطلب ہے تم شادی سے پہلے عزت کی زندگی گزار رہے تھے؟ ہم شاید جنرلائز کر رہے تھے. نہیں تم صرف اپنی بات کرو, تم اگر ناراض ہو رہی ہو تو چلو پامس کے پاس نہیں جاتے. نہیں نہیں میں کب ناراض ہوں, ویسے ہی پوچھ رہی تھی. ویسے تم پوچھو گی کیا پامس سے؟ بہت سی چیزیں. مثلا, اتنے میں وہ پامس کے پاس پہنچ گئے. ایک طرف رکھی کرسی پر بیٹھا وہ غیر دلچسپی سے اپنی بیوی اور پامس کی ابتدائی گفتگو سنتا رہا, لیکن اسے اپنی بیوی کی دلچسپی اور سنجیدگی دیکھ کر حیرت ہوئی تھی. پامسٹ اب اس کا ہاتھ پکڑے عطسے کی مدد سے اس کی لکیروں کا جائزہ لے رہا تھا. لکیروں کا علم نہ تو حتمی ہوتا ہے نہ ہی الہامی, ہم صرف وہی بتاتے ہیں جو لکیریں بتا رہی ہوتی ہیں. بہرحال مقدر بناتا سنوارتا اور بگاڑتا صرف اللہ ہی ہے. وہ بات کرتے کرتے چند لمحوں کے لیے رکا, پھر اس نے جیسے حیرت سے کچھ دیکھتے ہوئے بے اختیار اس کا چہرہ دیکھا, پھر برابر کی کرسی پر بیٹھے اس کے شوہر کو جو اس وقت اپنے سیل فون پر کچھ میسجز دیکھنے میں مصروف تھا. بڑی حیرانی کی بات ہے. کیا آپ کی یہ پہلی شادی ہے؟ اپنے میسجز چیک کرتے کرتے اس نے چونک کر پامسٹ کو دیکھا. اس کا خیال تھا یہ سوال اس کے لیے تھا, لیکن پامسٹ کی مخاطب اس کی بیوی تھی. ہاں. او اچھا, آپ کے ہاتھ پر دوسری شادی کی لکیر ہے, ایک مضبوط لکیر, خوشگوار کامیاب دوسری شادی. امامہ کا رنگ اڑ گیا.
उसने गर्दन मोड़कर सालार की तरफ देखा। सालार अपनी जगह पर बिल्कुल साकित था।
आपको यकीन है?
इमामा को लगा जैसे पामिस ने कुछ गलत पढ़ा था।
जहां तक मेरा इल्म है उसके मुताबिक आपके हाथ पर शादी की दो लकीरें हैं और दूसरी पहली की नस्बत बहुत वाजे है।
सालार ने इमामा के किसी अगले सवाल से पहले जेब से वॉलेट और वॉलेट से एक करेंसी नोट निकालकर पामिस के सामने मेज पर रखा, फिर बड़ी शायस्तगी से कहते हुए खड़ा हुआ,
थैंक यू सर, बस इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है। हम लेट हो रहे हैं, हमें जाना है।
उसे उठकर वहां से चलते देखकर इमामा ना चाहते हुए भी उठकर उसके पीछे आई।
मुझे भी और बहुत कुछ पूछना था उससे।
मसलन?
उसने मुझे और परेशान कर दिया।
इट वॉज योर चॉइस। उससे तुम्हें नहीं बुलाया था, तुम खुद गई थी उसके पास अपना मुस्तकबिल देखने।
सालार?
हम्म,
तुम मुझे छोड़ दोगे क्या?
ये नतीजा अगर तुमने पामिस्ट की पेशगोई के बाद निकाला है ना, तो मुझे तुम पर शदीद अफसोस है।
ऐसे ही पूछा था मैंने
तुम्हें। पहले कुछ कम वहम थे मेरे बारे में कि अब किसी पामिस्ट की मदद की जरूरत पड़ गई है। दूसरी शादी तो वो तुम्हारी प्रिडिक्ट कर रहा है, एक कामयाब खुशगवार अजदवाजी जिंदगी, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये भी तो हो सकता है तुम मुझे छोड़ दो।
मैं तो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकती।
फिर हो सकता है मैं मर जाऊं, उसके बाद तुम दूसरी शादी कर लो।
तुम बेवकूफी की बातें मत करो।
वैसे इमामा, तुम कर लेना शादी अगर मैं मर गया तो, अकेली मत रहना।
मैं कुछ और बात कर रही हूं, तुम कुछ और बात करना शुरू हो जाते हो, और तुम्हें इतनी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है मुझसे। अच्छा,
सालार के मशवरे ने उसे डिस्टर्ब किया। तुम असल में चाहते हो कि मैं तुमसे कहूं कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी कर लेना।
तो मैं क्या ना करूं?
मुझे पामिस के पास जाना ही नहीं चाहिए था।
इमामा, तुम मुझसे सूद के बारे में सवाल करती हो और खुद ये यकीन रखती हो कि अल्लाह के अलावा किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान की किस्मत का हाल पता हो सकता है? वो साफ गो था, हमेशा से था, मगर उसकी साफ गोई ने इमामा को कभी इस तरह शर्मिंदा नहीं किया था जिस तरह आप किया था। घड़ों पानी पड़ने का मतलब उसे अब समझ आया था।
इंसान हूं, फरिश्ता तो नहीं हूं मैं।
जानता हूं, और तुम्हें फरिश्ता कभी समझा भी नहीं मैंने। मार्जिन ऑफ एरर देता हूं तुम्हें, लेकिन तुम मुझे नहीं देती।
वो उसे देख कर रह गई। वो ठीक कह रहा था, वो बहुत कम ही कोई गलत बात करता था, इमामा को यह एतराफ था।
देखो इमामा, जिंदगी और किस्मत का पता अगर जायचों, पांसों, आदाद, लकीरों और सितारों से लगने लगता तो फिर अल्लाह इंसान को अकल ना देता, बस सिर्फ ये दो चार चीजें देकर ना दुनिया में उतार देता। जब मुस्तकबिल बदल नहीं सकते तो इसे जानकर क्या करेंगे? बेहतर है गैब गैब ही रहे, अल्लाह से उसकी खबर की बजाय अल्लाह से रहम और करम मांगना बेहतर है। वो बोल ही नहीं सकी।
सालार बाज दफा उसे भूलने के काबिल ही नहीं छोड़ता था। ये यकीन और ये एतमाद तो उसका असासा था, ये उसके पास कैसे चला गया था? उस रात अमामा को पहली बार ये बेचैनी हुई थी। वो साथी थे, रकीब नहीं थे, पर उसे चंद लम्हों के लिए सालार से रकाबत हुई। वो ईमान के दर्जों में इससे बहुत पीछे था, मगर अब वो उससे पीछे कैसे छोड़ने लगा था? वो सालार के साथ खाना काबा के सहन में बैठी हुई थी। सालार उसके दाई जानिब था, वो वहां उनकी आखिरी रात थी। वो पिछले 15 दिन से वहां थे, अपनी शादी के 7 माह बाद वहां उम्रे के लिए आए थे। एहराम में मलबूस सालार के बरहना कंधे को देखते हुए इमामा को एक लंबे अरसे के बाद वो ख्वाब याद आया। सालार के दाएं कंधे पर कोई जख्म नहीं था, लेकिन उसके बाएं कंधे की पुश्त पर उस डिनर नाइफ का निशान था जो हाशिम मुबीन ने उसे मारा था। इमामा के मुंह से उस ख्वाब का तस्करा सुनकर वो शॉक्ड रह गया।
तुमने कभी मुझे इस ख्वाब के बारे में नहीं बताया था, कब देखा था तुमने ये ख्वाब?
इमामा को तारीख, महीना, दिन, वक्त सब कुछ याद था, कैसे भूल सकता था? वो उस दिन जलाल से मिली थी, इतने सालों के लाहासिल इंतजार के बाद। सालार गंग होकर रह गया। ये वही रात थी जब वो यहां इमामा के लिए गड़गड़ा रहा था इस आस में कि उसकी दुआ कबूल हो जाए, ये जाने बगैर कि उसकी दुआ कबूल हो रही थी। सालार ने अपनी आंखें रगड़ते हुए آنسو پیتے ہوئے اماما کو بتایا کہ اس دن میں یہاں تھا. اس بار وہ ساکت ہوئی. عمرے کے لیے؟ سالار نے ہاں میں سر ہلایا. وہ کچھ بول ہی نہیں سکی، صرف اسے دیکھتی رہی. اس دن تم یہاں نہ ہوتے تو شاید شاید. سالار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، یوں جیسے چاہتا ہو وہ بات مکمل کرتی. وہ کیسے کرتی؟ اسے کہتی کہ وہ اس دن یہاں نہ ہوتا تو شاید جلال اسے ایسی سرد مہری، ایسی بے رخی نہ برتتا. وہ سب کچھ نہ کہتا جو اس نے کہا تھا. وہ اس کے اور جلال کے بیچ میں اللہ کو لے آیا تھا، اور اس کے لیے سالار کو یقیناً اللہ نے ہی چنا تھا. ایک گہری سانس لے کر اس نے سب کچھ جیسے سر سے جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن سالار کی باتیں اس کی سماعتوں سے چپک گئیں.
اتنے سالوں میں جب بھی یہاں آیا، تمہارے لیے بھی عمرہ کیا تھا میں نے. تمہاری طرف سے ہر سال عید پر قربانی بھی کرتا رہا ہوں میں.
کیوں؟ تم منکوہا تھی میری، دور تھی، لیکن میری زندگی کا حصہ تھی. وہ روتی گئی. اس کے لیے سب کچھ اسی شخص نے کرنا تھا کیا؟ اسے سالار کے حافظ قرآن ہونے کا پتہ بھی حرم میں سالار کی قرأت سن کر چلا تھا. وہ جلال کی نعت سن کر مسحور ہو جاتی تھی، اور اب وہاں حرم میں سالار کی قرأت سن کر خاموش بیٹھی رہ گئی. ایسی قرأت کہاں سے سیکھی تم نے؟
جب قرآن پاک حفظ کیا تب. اب تو پرانی بات ہو گئی.
تم نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کبھی بھی نہیں بتایا. تم نے بھی کبھی نہیں بتایا اتنے مہینوں میں؟
پتہ نہیں، کبھی خیال ہی نہیں آیا. ڈاکٹر صاحب کے پاس آنے والے زیادہ تر لوگ حفاظ ہی ہیں. میرا حافظ قرآن ہونا ان کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں ہوتی، اس لیے نہیں بتایا.
مگر تم اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ آنسو کا ایک ریلا تھا جو ماما کی آنکھوں سے امڈ آیا. جلال کو پیڈسٹل پر بٹھائے رکھنے کی ایک وجہ اس کا حافظ قرآن ہونا بھی تھا، اور آج وہ جس کی بیوی تھی وہ حافظ قرآن تھا. بہت سی نعمتیں پتہ نہیں اللہ کس نیکی کے عوض عطا کرتا ہے. وہ دلوں میں کیسے رہتا ہے؟ وہ سنتی آئی تھی، وہ دلوں کو کیسے بوجھ لیتا ہے؟ وہ دیکھ رہی تھی. بس سب کچھ کن تھا اللہ کے لیے، بس ایسے اتنا ہی سہل، پلک جھپکنے سے پہلے. اللہ سامنے ہوتا تو اس کے قدموں میں گر کر روتی. بہت کچھ مانگا تھا، پر یہ تو صرف چاہا تھا. وہ اتنا کچھ دے رہا تھا. اس کا دل چاہا ایک بار بھاگ کر حرم میں چلی جائے جہاں سے کچھ دیر پہلے وہ آئی تھی. رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے آنسوؤں کی وجہ نہیں جان پایا. وہ روتے روتے ہنستی.
بہت خوش ہوں اس لیے، تمہاری احسان مند ہوں اس لیے، نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر پا رہی اس لیے.
بے وقوف ہو اس لیے.
ہاں وہ بھی ہوں.
ایک لمحے کے لیے ماما نے آنکھیں بند کی، پھر آنکھیں کھول کر حرم کے صحن میں خانہ کعبہ کے بالکل سامنے برابر میں بیٹھے سالار کو دیکھا، جو بہت خوش الحانی سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. فبئی آلائی ربکما تکذبان، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے.
تم جو کچھ کر رہی ہو ماما، اس پر بہت پچھتا ہوگی. تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے. ساری دنیا کی ذلت، رسوائی، بدنامی، تمہارا مقدر بنے. تمہارے جیسی لڑکیوں کو اللہ ذلیل و خوار کرتا ہے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتا.
9 سال پہلے ہاشم مبین نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا تھا، ایک اور تھپڑ.
ایک وقت آئے گا جب تم دوبارہ ہماری طرف لوٹو، منتیں کرو گی، گڑگڑاؤ گی، تب ہم تمہیں دھتکار دیں گے. تب تم چیخ چیخ کر اپنے منہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگو، کہو گی کہ میں غلط
تھی. امامہ اشک بار آنکھوں سے مسکرائی. میری خواہش ہے بابا، زندگی میں ایک بار میں آپ کے سامنے آؤں، اور اب آپ کو بتاؤں کہ دیکھ لیں، میرے چہرے پہ کوئی ذلت، کوئی رسوائی نہیں. میرے اللہ نے میری حفاظت کی، مجھے دنیا کے لیے تماشا نہیں بنایا. نہ دنیا میں، نہ آخرت میں کسی کی رسوائی کروں گی.
اور میں آج اگر یہاں موجود ہوں تو صرف اس لیے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ زندگی بھر مجھے سیدھے راستے پر رکھے، بے شک میں اس کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتی۔ سالار نے سورہ رحمان کی تلاوت ختم کر لی تھی، چند لمحوں کے لیے وہ رکا، پھر سجدے میں چلا گیا۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد وہ کھڑا ہوتے ہوتے رک گیا۔ امامہ آنکھیں بند کیے دونوں ہاتھ پھیلائے دعا کر رہی تھی۔ وہ اس کی دعا ختم ہونے کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ دعا ختم ہوئی تو سالار نے ایک بار پھر اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہیں پایا۔ امامہ نے بہت نرمی سے اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، جس سے محبت ہوئی وہ نہیں ملا، ایسا پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ محبت میں صدق نہ ہونا تو محبت نہیں ملتی۔ 9 سال پہلے جب میں نے جلال سے محبت کی تو پورے صدق کے ساتھ کی، دعائیں، وظیفے، منتیں، کیا تھا جو میں نے نہیں کیا؟ مگر وہ مجھے نہیں ملا، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس وقت تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگے تھے، اور تمہاری محبت میں میری محبت سے زیادہ سچائی تھی، خلوص تھا۔ سالار نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، اس کی ٹھوڑی سے ٹپکنے والے آنسو اب اس کے ہاتھ پہ گر رہے تھے۔ مجھے اب لگتا ہے مجھے اللہ نے بہت پیار سے بنایا ہے، وہ مجھے ایسے کسی شخص کو سونپنے پر تیار ہی نہیں تھا جو میری قدر نہ کرتا، نہ قدری کرتا، مجھے ضائع کر دیتا۔ اور جلال، وہ میرے ساتھ یہی سب کرتا، وہ میری قدر کبھی بھی نہ کرتا۔ 9 سال میں اللہ نے مجھے ہر حقیقت بتا دی، ہر شخص کا اندر اور باہر دکھا دیا، اور پھر اس نے مجھے سالار سکندر کو سونپ دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہی وہ شخص ہے جس کی محبت میں صدق ہے۔ تمہارے علاوہ اور کون تھا جو مجھے یہاں لے کر آتا؟ تم نے ٹھیک کہا تھا، تم نے مجھ سے پاک محبت کی تھی۔ مجھے تم سے کتنی محبت ہوگی میں یہ نہیں جانتی، دل پر میرا اختیار نہیں ہے، مگر میں جتنی زندگی بھی تمہارے ساتھ گزاروں گی تمہاری وفادار اور فرما بردار رہوں گی۔ یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں زندگی کے ہر مشکل مرحلے، ہر آزمائش میں تمہارے ساتھ رہوں۔ میں اچھے دنوں میں تمہاری زندگی میں آئی ہوں، میں برے دنوں میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ سالار بے حس و حرکت اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس اعتراف، اس اظہار کے لیے کون سی جگہ چنی تھی؟ وہ اب اس کے ہاتھ کو نرمی اور احترام سے چومتے ہوئے باری باری اپنی آنکھوں سے لگا رہی تھی۔ سالار کچھ کہے بغیر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ خانہ کعبہ کے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ اسے زمین پر اتارے جانے والی صالح اور بہترین عورتوں میں سے ایک دی گئی تھی، وہ عورت جس کے لیے سالار نے ہر وقت اور ہر جگہ دعا کی تھی۔ کیا سالار سکندر کے لیے نعمتوں کی کوئی حد رہ گئی تھی؟ اور اب جب وہ عورت اس کے ساتھ تھی تو اسے احساس ہو رہا تھا وہ کیسی بھاری ذمہ داری اپنے لیے لے بیٹھا تھا۔ اسے اس عورت کا کفیل بنایا گیا تھا جو نیکی اور پارسائی میں اسے کہیں آگے تھی۔ امامہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالار نے کچھ کہے بغیر اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ اسے اس عورت کی حفاظت سونپ دی گئی تھی جس نے اپنے اختیار کی زندگی کو اس کی طرح کسی آلائش اور غلاظت میں نہیں ڈبویا، جس نے اپنی تمام جسمانی اور جذباتی کمزوریوں کے باوجود اپنی روح اور جسم کو اس کی طرح نفس کی بھینٹ نہیں چڑھایا۔ اس کا ہاتھ تھامے قدم بڑھاتے اسے زندگی میں پہلی بار پارسائی اور تقویٰ کا مطلب سمجھ میں آیا۔ وہ اپنی پوری زندگی جیسے فلم کی کسی سکرین پر چلتے دیکھ رہا تھا اور اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ سالار، تم سے ایک چیز مانگوں؟ امامہ نے جیسے اس کی سوچ کے تسلسل کو روکا۔ وہ اس وقت حرم کے صحن سے باہر نکلنے ہی والے تھے۔ سالار نے رک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے کیا مانگنے والی تھی۔ تم ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ پڑھ دو۔ سالار کو اندازہ ہی نہیں تھا وہ اس سے یہ مطالبہ کرنے والی تھی۔ آخری خطبہ؟ ہاں،
وہی خطبہ جو انہوں نے جبل رحمت کے دامن میں دیا تھا، اس پہاڑ پر جس پر 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا پچھڑ کر ملے تھے اور بخشے گئے تھے۔ ایک جھماکے کے ساتھ سالار کو پتا چل گیا وہ اسے آخری خطبہ کیوں پڑھوانا چاہ رہی تھی۔ اس نے سالار سے آخری خطبے کے بارے میں ایک دن پہلے بھی پوچھا تھا، تب وہ جبل رحمت پر تھے۔ تمہیں آخری خطبہ کیوں یاد آ گیا؟ یہیں پر آخری حج کے اجتماع سے خطاب کیا تھا نا انہوں نے، وہ جبل رحمت کی چوٹی سے دامن کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، ان دونوں کے کپڑے ہوا سے پھڑ پھڑا رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، تیز دھوپ اور لو جیسی ہوا کے تھپیڑوں میں وہ اس سے خون جما دینے والا سوال کر رہی تھی۔ تمہیں ان کا خطبہ یاد ہے؟ سارا تو نہیں، بس چند احکامات یاد ہیں۔ جیسے؟ امامہ نے مدھم آواز میں دل گردہ نکال دینے والی بے رحمی کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ وہ بڑی نازک جگہ پر کھڑا کر کے اسے زندگی کا مشکل ترین سوال پوچھ رہی تھی، اور سوال کا جواب ان کے درمیان آنے والی خاموشی کے وقفے میں بھی تھا۔ مجھے تو پورا یاد ہے، آج یہاں کھڑی ہوں تو اور بھی یاد آ رہا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خطبہ یہیں پر کیوں دیا تھا، اس پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو کر، جس پر حضرت آدم اور بی بی حوا 40 سال کے بعد آپس میں ملائے اور بخشے گئے۔ شاید اس لیے کیونکہ دنیا کا آغاز انہی دو انسانوں سے ہوا، اور دین مکمل ہونے کا اعلان بھی اسی میدان میں ہوا، اور اسی میدان میں ایک دن دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ تم تو کہہ رہے تھے تم کو چند احکامات بھی یاد نہیں، اب یہ کیسے یاد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میدان میں دین مکمل ہونے کا اعلان کیا تھا؟ مجھے لگتا ہے سالار، وہ آخری خطبہ دنیا کے ہر انسان کے لیے تھا، ہم سب کے لیے، آج کے آدم اور حوا کے لیے۔ اگر وہ سارے احکامات جو اس آخری خطبے کا حصہ تھے ہم سب نے اپنائے ہوتے یا ابھی بھی اپنا لیں، تو دنیا اس بے سکونی اور بگاڑ کا شکار نہ ہو جہاں آج ہم کھڑے ہیں۔ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے لیے آخری وصیت تھی، تو ہم تو بہت بد قسمت ہیں کہ ان کی سنت تو ایک طرف، ان کی وصیت تک ہمیں یاد نہیں، عمل کرنا تو بات ہی بہت دور کی ہے۔ وہ کچھ جذباتی انداز میں بول رہی تھی اور سالار کو پتا تھا یہ گفتگو کہاں جا رہی تھی۔ وہ عورت 9.5 سال پہلے بھی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال سکتی تھی اور اب بھی نکال رہی تھی۔ اب جو وہ بولی تو وہ تلوار اس کے گردن پہ آ گری جس سے وہ اب تک بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم کو سود کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پتہ ہیں نا، اس آخری خطبے کے؟ وہ کس جگہ پر کھڑی اس سے کیا پوچھ رہی تھی؟ ایسی ندامت تو کبھی خانہ کعبہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اسے نہیں ہوئی جتنی اس وقت جبل رحمت پر اس جگہ کھڑے ہو کر اسے ہوئی، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کے بارے میں احکامات دیے تھے۔ سالار کو چند لمحوں کے لیے یوں لگا جیسے جبل رحمت پر پڑے ہر پتھر نے اس پر لعنت بھیجی تھی، پسینہ ماتھے پر نہیں پیروں کے تلووں تک آیا تھا۔ اسے لگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا تھا اور بس وہ تھے جن کی نظروں میں اس کے لیے ملامت نہیں افسوس تھا۔ پھر وہ وہاں ٹھہر نہیں سکا، سر جھکائے تیز قدموں سے امامہ کا انتظار کیے بغیر جبل رحمت سے اترتا چلا گیا۔ وہ رحمت کا حقدار ہی نہیں تھا تو جبل رحمت پہ کیسے کھڑا رہ پاتا؟ اور آج امامہ نے وہ سوال پھر حرم میں کر دیا۔ سالار نے اس سے اس بار یہ نہیں پوچھا کہ وہ اس سے کیا مانگے گی، اس نے اس کے بالمقابل کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حرم کے صحن سے نکلنے سے پہلے امامہ سے کہا، میں سود جب بھی چھوڑوں گا تمہارے لیے نہیں چھوڑوں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھوڑوں گا۔ تو پھر انہی کے لیے چھوڑ دو۔ سالار ہل نہیں سکا، یہ عورت اس کی زندگی میں پتہ نہیں کس لیے آئی یا لائی گئی. اس کو اکنامکس اور حساب کے ہر سوال کا جواب آتا تھا سوائے اس ایک جواب کے. تم تو حافظ قرآن ہو سالا, پھر بھی اتنی بڑی وائلیشن کر رہے ہو قرآن پاک کی, اللہ کے احکام کی. تم جانتی ہو میں انویسٹمنٹ بینکنگ کروا رہا ہوں لوگوں کو, اور تم کو یقین ہے تم انویسٹمنٹ بینکنگ میں جو بھی کر رہے ہو اس میں سود کا ذرہ تک شامل نہیں. امامت تم بینکنگ کے بارے میں میرا سٹانس جانتی ہو. چلو میں چھوڑ بھی دیتا ہوں, یہ بالکل چھوڑ دیتا ہوں. ہر مسلم چھوڑ دے بینکوں کو, اس کے بعد کیا ہوگا؟ حرام حلال میں تبدیل ہو جائے گا. ابھی تو ہم حرام کام ہی صحیح مگر اس سسٹم کے اندر رہ کر اس سسٹم کو سمجھ رہے ہیں. ایک وقت آئے گا جب ہم ایک متوازی پیرلل اسلامک اکنامک سسٹم لائیں گے, اور وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے سے نہیں آئے گا. اور ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا, کم سے کم میری اور تمہاری زندگی میں تو نہیں. تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ سود جن لوگوں کے خون میں رسک بن کر دوڑنے لگ جائے وہ سود کو مٹانے کا کبھی نہیں سوچیں گے. سالار کو ایک لمحے کے لیے لگا امامہ نے اس کے چہرے پر تماچا دے مارا تھا. بات کڑوی تھی پر سچی تھی, تھوک سکتا تھا پر کڑواہٹ زائل نہیں کر سکتا تھا. میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم اگر چیزوں کو بدل نہیں سکتے تو اپنی قابلیت ایک غلط کام کو عروج پر پہنچانے کے لیے مت استعمال کرو. وہ اسی امامہ کی محبت میں گرفتار ہوا تھا. وہ آج بیوی بن کر ویسی ہی باتیں دہرا رہی تھی تو سالار کو خفقی ہو رہی تھی, یا شاید وہ شرمندگی تھی جو اسے امامہ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہنے دے رہی تھی. اس نے کیا کیا نہیں کیا تھا اس عورت کو متی اور فرما بردار کرنے کے لیے, اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی حرم میں وہ اسے اپنی محبت اور اطاعت کا اعلان بھی کر رہی تھی, اپنی غیر مشروط اور دائمی محبت اور وابستگی کا. اور اس اعلان کے بعد بھی وہ صحیح اور غلط کی واضح تمیز لیے بیٹھی تھی. جو صحیح تھا وہ محبت اور اطاعت بھی غلط نہیں کہلوا سکتی تھی امام ہاشم کی زبان سے. سالار سکندر کو اس بار پھر حسد ہوا. کیا اس کی زندگی میں ایسا کوئی وقت آنا تھا جب وہ امام ہاشم کے سامنے دیو بن سکتا اور بنا ہی رہتا, بونا نہ بنتا, فرشتہ دکھتا اور دکھتا ہی رہتا, شیطان نہ دکھتا؟ میں آخری خطبہ پڑھوں گا. کہنا وہ کچھ اور چاہتا تھا اور کہہ کچھ اور دیا. مجھ سے سنو گے؟ تمہیں زبانی یاد ہے؟ اتنی بار پڑھا ہے لگتا ہے زبانی دہرا سکتی ہوں. سناؤ. آدم مکہ کی زمین پر کئی سو سال بعد اس خطبے کو ہوا کی زبان سے سننے کی تیاری کر رہا تھا جو کئی سو سال پہلے نبی آخر الزمان نے دین کی تکمیل کا اعلان کرتے ہوئے دنیا بھر کے انسانوں کے لیے دیا تھا, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, ہم اسی کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اسی سے مدد و مغفرت چاہتے ہیں اور اسی کے سامنے توبہ کرتے ہیں اور اسی کے دامن میں اپنے نفس کی خرابیوں اور برے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں اعلان کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہے. اے لوگوں, میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں, اور اپنے خطبے کا آغاز نیک بات سے کرتا ہوں. لوگوں سنو, میں تمہیں وضاحت سے بتاتا ہوں کیونکہ شاید اس کے بعد کبھی تم سے اس جگہ مل نہ سکوں. اچھی طرح سن لو, تم میں سے جو حاضر ہیں وہ یہ باتیں غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دیں. ممکن ہے اگلے لوگ یہاں موجود لوگوں کی نسبت ان باتوں کو زیادہ اچھی طرح یاد رکھیں اور ان کی حفاظت فرمائیں. اے لوگو, اللہ تعالی نے سود کو حرام قرار دیا ہے, اور میں آج سے تمام سود کالا دم قرار دیتا ہوں, اور سب سے پہلے وہ سود معاف کرتا ہوں جو لوگوں نے میرے چچا عباس بن عبد المطلب کو ادا کرنا ہے,
البتہ تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے جس میں نہ اوروں کا نقصان ہے نہ تمہارا۔ اے لوگوں، میں نے تمہارے پاس ایسی چیز چھوڑی ہے کہ تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ اور تم لوگ غلو سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی کے باعث ہلاک ہوئے۔ دیکھو، میں نے حق پہنچا دیا ہے، بس اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے تو اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے، اور بے شک تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا اور حساب دینا ہے۔ اے لوگوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے اللہ کو گواہ بنا کر ان کو حلال کیا اور انہیں اپنی امان میں لیا ہے، تمہیں اپنی عورتوں پر حقوق حاصل ہیں بالکل ویسے ہی جیسے تمہاری عورتوں کو تم پر حقوق حاصل ہیں۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ دوستی نہ کریں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور تمہاری حرمت کی نگہبانی کریں، اور اگر وہ تمہاری فرما بردار رہتی ہیں تو پھر یہ ان کا حق ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھاؤ۔ اے لوگوں، تمہارے خون، تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح محترم ہیں جیسے آج کا یہ دن، عرفہ کا دن، یہ مہینہ ذی الحج اور یہ شہر مکہ۔ خبردار، زمانہ جاہلیت کی ہر رسم اور طریقہ آج میرے قدموں کے نیچے ہے، اور جاہلیت کے خون معاف کر دیے گئے ہیں، اور پہلا خون جو میں اپنے خونوں میں سے معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ حارث کا خون ہے۔ دیکھو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ پھر ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اے لوگوں، نہ تو میرے بعد کوئی نیا پیغمبر یا نبی آئے گا، نہ تمہارے بعد کوئی نئی امت۔ میں تمہارے پاس اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور شیطان سے خبردار رہو، وہ اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس زمین پر اس کی پرستش کی جائے گی، لیکن وہ اس بات پر راضی ہے کہ تمہارے درمیان فتنہ و فساد پیدا کرتا رہے، اس لیے تم اس سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرو۔ جان جا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور تمام مسلمان ایک امت ہیں۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جسے اس کا بھائی اپنی رضامندی اور خوشی سے دے، اور اپنے نفس پر اور دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ تم سب آدم و حوا کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ کسی عرب کو اجمی پر، اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، اور کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ برتری اگر ہے تو صرف تقویٰ کو۔ اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو، اور جو تم کھاؤ اس میں سے ان کو کھلاؤ، اور جو تم پہنو اسی میں سے ان کو پہناؤ، اور اگر وہ ایسی خطا کریں جو تم معاف نہ کرنا چاہو تو انہیں فروخت کر دو، لیکن کوئی سزا نہ دو۔ خوب سن لو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، پانچ وقت کی نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکات خوشی سے ادا کرو، اپنے حاکم کی اطاعت کرو، چاہے وہ ایک ناک کٹا حبشی ہی کیوں نہ ہو، اور اس طرح اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ باب نمبر 3، حاصل و محصول۔ کسی اپنے کی موت انسان کو پل بھر میں کس طرح خاک کر دیتی ہے، یہ کوئی امامہ سے پوچھتا۔ وسیم اور سعد کی موت نے اسے بتایا تھا کہ مارتی تو موت ہی ہے، اور جیسی مار وہ انسان کو دیتی ہے کوئی اور تکلیف نہیں دیتی۔ آب حیات پی کر بھی انسان اپنی موت ہی روک سکتا ہے، پر ان کو جانے سے کیسے روک سکتا ہے جو جان سے بھی پیارے ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت نیو یارک میں تھی، اس کے ہاں پہلا بچہ ہونے والا تھا، وہ ساتویں آسمان پر تھی، کیونکہ جنت پاؤں کے نیچے آنے والی تھی۔ نعمتی تھی کہ گنی ہی نہیں جا رہی تھی۔
تیسرا مہینہ تھا اس کی پریگننسی کا جب ایک رات سالار نے اسے نیند سے جگایا۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ وہ اسے نیند سے جگا کر کیا بتانے کی کوشش کر رہا تھا، اور شاید ایسی ہی کیفیت سالار کی تھی، کیونکہ اس کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کن الفاظ میں اتنے بڑے نقصان کی اطلاع دے۔ اس سے پہلے سکندر عثمان اور وہ یہی ڈسکس کرتے تھے کہ امامہ کو اطلاع دینی چاہیے یا اس حالت میں اسے خبر چھپا لینی چاہیے۔ سکندر عثمان کا خیال تھا امامہ کو یہ خبر ابھی نہیں پہنچانی چاہیے، لیکن سالار کا فیصلہ تھا کہ وہ اس سے اتنی بڑی خبر چھپا کر ساری عمر کے لیے اسے کسی رنج میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ وہ وسیم سے فون اور میسج کے ذریعے ویسے بھی رابطے میں تھی، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اسے ایک آدھ دن میں اس کے بارے میں اطلاع نہ مل جاتی۔ وہ دونوں قادیانیوں کی ایک عبادت گاہ پر ہونے والی فائرنگ میں درجنوں دوسرے لوگوں کی طرح مارے گئے تھے، اور امامہ چند گھنٹے پہلے ایک پاکستانی چینل پر یہ نیوز دیکھ چکی تھی۔ وہ اس جانی نقصان پر رنجیدہ بھی تھی ایک انسان کے طور پر، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان لوگوں میں اس کے دو اتنے قریبی لوگ بھی شامل تھے۔ اسے شبہ ہوتا بھی کیسے، وہ اسلام آباد کی عبادت گاہ تھی ہی نہیں، کسی دوسرے شہر کی تھی۔ سعد اور وسیم وہاں کیسے پہنچ سکتے تھے؟ وسیم تو بہت کم اپنی عبادت گاہ میں جاتا تھا۔ وہ اگلے کئی گھنٹے گمسم آنسو بہائے بغیر سالار کے کسی سوال اور بات کا جواب دیے بغیر ایک بت کی طرح وہی بستر پر بیٹھی رہی، یوں جیسے انسان نہیں برف کی سل بن گئی، اور برف کی سل نہیں جیسے ریت کی دیوار تھی جو ڈھہ گئی تھی۔ اسے لگا وہ اب کبھی زندگی میں اپنی انگلی تک نہیں ہلا سکے گی، پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکے گی، سانس بھی نہیں لے سکے گی، وہ تو جی بھی نہیں سکے گی، کوئی ایسے تو نہیں جاتا۔ اس کی حالت دیکھ کر سالار کو شدید پچھتاوا ہوا۔ اس نے سکندر عثمان کی بات نہ مان کر کتنی بڑی غلطی کی تھی اسے اب سمجھ آیا۔ اس نے اپنے ایک ڈاکٹر کزن کو بلایا گھر پر ہی امامہ کو دیکھنے کے لیے۔ اس کے بعد کیا ہوا امامہ کو یاد نہیں، سالار کو لمحہ لمحہ یاد تھا۔ وہ کئی ہفتے اس نے اسے پاگل پن کی سرحد پر جاتے اور وہاں سے پلٹتے دیکھا۔ وہ چپ ہوتی تو کئی کئی دن چپ ہی رہتی، ہوں جیسے اس گھر میں ہے ہی نہیں، روتی تو گھنٹوں بولتی جاتی اور روتی جاتی، سوتی تو پورا دن سوتی اور رات آنکھیں نہیں کھولتی، اور جاگتی تو کئی کئی دن بستر پر چند لمحوں کے لیے بھی لیٹے بغیر لاؤنج سے بیڈ روم اور بیڈ روم سے لاؤنج کے چکر کاٹتے اپنے پاؤں سجا لیتی۔ یہ صرف ایک معجزہ تھا کہ ذہنی حالت اور کیفیت میں بھی اس کے بچے کو کچھ نہیں ہوا۔ وہ جیسے یہ فراموش کر بیٹھی تھی کہ اس کے اندر ایک اور زندگی پرورش پا رہی تھی۔ ذہن یادوں سے نکل پاتا تو جسم کو محسوس کرتا نا، اور وحشت جب کچھ کم ہوئی تو اس نے سالار سے پاکستان جانے کا کہا، اسے اپنے گھر جانا تھا۔ سالار نے اس سے سوال نہیں کیا کہ وہ کس گھر کو اپنا گھر کہہ رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے دو سیٹس بک کروائیں۔ مجھے اسلام آباد جانا ہے، سالار نے بحث نہیں کی۔ اگر اس کے گھر والوں سے ملاقات اس کو نارمل کر دیتی تو وہ اس ملاقات کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا تھا۔ عمیرہ احمد کا ناول آب حیات، اس کے ساتھ ہی کیسٹ نمبر 11 اپنے اختتام تک پہنچی۔ بقیہ کے لیے کیسٹ نمبر 12 لگا لیجیے۔ شکریہ۔